سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، مرشد سے درخواست دعا۔ ساقیا جام الفت پلا دے، ساقیا جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، ساقیا جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے۔ میرے مولا سے مجھ کو ملا دے، پلا دے، میری اصلاح کی ہی دعا دے۔ مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے، مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے، روح کو میری ایسی دوا دے، روح کو میری ایسی دوا دے۔ ان اشعار کے وہ عنوانات ایسے ہیں کہ جیسے سارا کام پیر کرے، ایسا نہیں ہوتا، کام مرید کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اب تو چھٹی ہو گئی، دعا مانگ لی، پیر رات دن پہلے گا اور روزے بھی وہی رکھے گا، تہجد بھی وہی پڑھے گا، تسبیح بھی وہی لے کے بیٹھے گا، روئے گا بھی وہی، ہم آرام سے تن کے سوئیں گے۔ یہ دعا ہے تو کام تو کرنا پڑے گا، تب دعا کا ترتب ہوتا ہے۔ مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے، مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے، روح کو میری ایسی دوا دے، روح کو میری ایسی دوا دے۔ ہو تقاضا اگر معصیت کا، ہو تقاضا اگر معصیت کا، مغلوب ہمت خدا دے، ہوں نہ مغلوب ہمت خدا دے۔ سبحان اللہ، دیکھو نفس کے تقاضوں کا اعتراف کیا ہے کہ تقاضوں کا ختم ہو جانا مطلوب نہیں ہے بلکہ مغلوب ہو جانا۔ واہ،
ہو تقاضا اگر معصیت کا، ہوں نہ مغلوب ہمت خدا دے، ہوں نہ مغلوب ہمت خدا دے، ساقیا جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے۔ اپنی آہ سحر میں یہ کہنا، اپنی آہ سحر میں یہ کہنا، اے خدا اپنی کامل رضا دے، اے خدا اپنی کامل رضا دے۔ اپنی آہ سحر میں یہ کہنا، کامل رضا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے۔ چین کی نیند مجھ کو سلا دے،
فجر قضا ہو گیا ہوگا. ایسی نیند نہیں چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آدمی چین سے ہو جائے, عافیت سے ہو جائے, گناہوں کو چھوڑ دے.
چین کی نیند مجھ کو سلا دے, خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے, خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے. چین کی نیند مجھ کو سلا دے, خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے, خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے. جذب سے مجھ کو اے میرے مالک, جذب سے مجھ کو اے میرے مالک, اہل تقویٰ کرم سے بنا دے, اہل تقویٰ کرم سے بنا دے. جذب سے مجھ کو اے میرے مالک, تقوی کرم سے بنا دے, اہل تقوی کرم سے بنا دے. اپنے ابتر کو رسوا نہ کرنا, اپنے ابتر کو رسوا نہ کرنا, اس کے عیبوں کو یا رب چھپا دے, اقدر کو رسوا نہ کرنا, اس کے عیبوں کو یا رب چھپا دے, اس کے عیبوں کو یا رب چھپا دے. ساقیا جا میں الفت دلا دے, میری اصلاح کی بھی دعا دے, میری اصلاح کی بھی دعا دے.
آمین. اللہ
وعلیکم السلام. یہ خطرہ مجھے خیانت ہے کہ اگر میں کسی غلطی پہ ٹوکوں نہیں تو میں پکڑا جاؤں, مفتی میں کیوں اپنے گناہوں میں اضافہ کروں, پہلے ہی گردن پہ اتنا انبار ہے گناہوں کا, مزید میں جرم غفلت میں اپنے آپ کو پھنساؤں, کہوں کہ بھائی بعد میں بتا دوں گا یا رہنے دیتا ہوں, نہیں بتاتا ہوں, یہ بھی تو میرے اوپر بار ہے. گناہوں میں پہلے ہی ڈوبا ہوا ہوں, پھر اور اضافہ کرنا تو اور حماقت ہے, حماقت در حماقت ہے, اس لیے بتانا بھی ضروری ہوتا ہے. بگڑ جاؤ گے یہاں, تم بگڑ جاؤ گے, ہم تو بگڑے ہوئے ہیں, اب تک ایک عیب واقعتاً ایک عیب کی بھی اصلاح نہیں ہوئی, عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور ہمارے عیوب کی اصلاح فرما دے. ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے بھی مجلس میں یہی فرمایا تھا کہ بزرگوں کے رنگ الگ ہوتے ہیں, پاس بزرگوں کی جو ہے اس قدر ان کو شرم حیا ہوتی ہے غالب کہ وہ غلطی سامنے والا کرتا ہے خود شرما جاتے ہیں. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہ عادت شریف ہے, ڈانٹتے نہ تھے بالکل, اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی عادت شریف تھی, وہ عطائی صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ ٹوکتا ہے خطا پر عطا کے لہجے میں. عجیب حال تھا محبت کا, غلطی ہم کریں شرمایا ہمارے شیخ, شرمایا کہ پیکر تھے تو, لیکن وہ ہمارے اندر تو وہ بات کوئی خال خال بھی نہیں ہے, منہ پھٹ آدمی ہے بول دیتا ہے فوراً, بجائے اس کے کہ یہ دیکھو ہم کو منہ پھٹ ہم کہہ رہے ہیں تو یہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, حقیقت پہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ضعفاء مہاجرین کی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا, ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں, بعض لوگ بعض کی اوٹ کرتے تھے, مجمع میں سطر کے علاوہ بدن کے کھلنے سے بھی حجاب معلوم ہوا کرتا ہے, اس لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ گئے تاکہ بدن نظر نہ آئے, اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر پڑھنے والے چپ ہو گئے, یہ خاموشی ادب کی وجہ سے تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے, ہم نے عرض کیا کہ کلام اللہ سن رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں, کسی سے قریب کسی سے دور نہ ہو. قرآن شریف پڑھنے کے فضائل تو ہیں ہی بے حد, اس کے سننے کے سننے کی فضیلت بھی متعدد روایات میں آئی ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی مجلس میں شرکت کا حکم ہوا جیسا کہ اس روایت میں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے, ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن شریف سنائے, میں نے عرض کیا کہ حضور پر تو خود قرآن نازل ہوا ہی ہے, حضور کو کیا سناؤں, ارشاد ہوا کہ میرا دل چاہتا ہے, کیا کرتے ہو بھائی وہاں کیا کر رہے ہو, ادھر آ کے بیٹھو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے, ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن شریف سنائیں, میں نے عرض کیا کہ حضور پر تو خود نازل ہوا ہی ہے, حضور کو کیا سناؤں, ارشاد ہوا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دوسرے سے سنوں, اس کے بعد انہوں نے سورہ نساء سے سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. ایک مرتبہ سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام مجید پڑھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہوئے سنتے رہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن شریف سنا تو تعریف فرمائی. ان روایات سے قرآن مجید سننے کی فضیلت اور ان کا ثواب معلوم ہوتا ہے. اوپر کی احادیث اور روایات میں قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت پر جو ثواب بیان فرمایا گیا ہے, یہ اس وقت ہے جب نماز سے باہر اور بے وضو قرآن کریم پڑھا یا سنا جائے, لیکن اگر قرآن مجید کی تلاوت نماز میں کی جائے اور وضو کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو پھر قرآن کریم کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں ہیں, اور جس نے اس کو نماز میں بیٹھ کر پڑھا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ہیں, اور جس نے اس کو نماز سے باہر پڑھا اس کے لیے ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں ہیں, اور جس نے کتاب اللہ کو غور سے سنا اس کے لیے ہر حرف کے عوض 1 نیکی ہے. صاحب احیاء نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے, جس شخص نے نماز میں کھڑے ہو کر کلام پاک پڑھا اس کو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی, اور جس شخص نے نماز نفل میں بلا عذر بیٹھ کر پڑھا اس کے لیے 50 نیکیاں, اور جس نے بغیر نماز کے وضو کے ساتھ پڑھا اس کے لیے 25 نیکیاں ہر حرف پر, اور جس نے بلا وضو پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہر حرف پر,
اور جو شخص پڑھے نہیں بلکہ پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سنے اس کے لیے بھی ہر حرف کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بغیر وضو قرآن شریف کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، مگر تلاوت بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر وضو بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کپڑا ہو یا جزدان ہو جو قرآن پاک کے علاوہ ہو جدا کیا جا سکتا ہو تو اس میں بھی قرآن پاک کو پکڑا جا سکتا ہے، ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اور جو چیز قرآن مجید کے نسخے کے ساتھ سلی بھی ہو جدا نہیں ہو سکتی ہو اس کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تراویح کے اندر قرآن پاک کا پڑھنا اور اس کا سننا کس قدر ثواب عظیم اور فضیلت رکھتا ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا جس طرح بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم دینا اور اس کو سکھلانا بھی بہت بڑا کار ثواب اور فضیلت کا باعث ہے۔ حاکم نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوا ہوگا، اور اس کے والدین کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے، ایسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ جوڑے کس صلے میں ہیں، تو ارشاد ہوگا کہ تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے عوض۔ جامع الفوائد میں طبرانی سے منقول ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھلائے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص حفظ کرائے اس کو قیامت میں چودھویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر، جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا باپ کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، حتیٰ کہ اسی طرح تمام قرآن شریف پورا ہوگا۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہوتا پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے، یعنی خود حافظ اور حافظ قرآن اور اس پر عمل کرنے والا ہے، یعنی آفتاب اتنی دور سے اس قدر روشنی پھیلا رہا ہے، اگر وہ گھر کے اندر آ جائے تو یقیناً بہت زیادہ روشنی چمک کا سبب ہوگا۔ قرآن پڑھنے والے کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی اس روشنی سے بھی زیادہ ہوگی جس کو گھر میں طلوع ہونے والا آفتاب پھیلا رہا ہو۔ بچے کے قرآن شریف پڑھنے پر والدین کے یہ فضائل اور ان کو یہ اجر و ثواب صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اس کی تعلیم کا سبب بنے اور انہوں نے کوشش کر کے قرآن پاک پڑھانے کے لیے اس کو مکتب و مدرسہ بھیجا، دنیا کے چار پیسے کے لالچ میں آ کر قرآن پاک کی تعلیم سے منہ نہیں موڑا، اس کی تعلیم کو بیکار نہیں بتایا، عمر کا ضائع کرنا نہیں سمجھا جیسے آج کل لوگ اس کو سمجھتے ہیں بددینی کی وجہ سے، اس کو بیکار دماغ سوزی اور بے نتیجہ اخریزی نہیں کیا۔ آج اس کی تعلیم پر بڑے زور سے اس لیے انکار کیا جاتا ہے کہ مسجد کے ملانوں سے یہ اپنے ٹکڑوں کے لیے دھندا کر رکھا ہے، مگر خدا را ذرا غور کیجیے، ان خود غرض ملانوں کی غرض کی خود غرضیوں کے ثمرات اور نتائج تو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت برطانیہ کے تقریباً 200 سالہ عہد حکومت میں تعلیم قرآن کے اندر حکومت کی ہر طرح سے رکاوٹ کے باوجود اور تعلیم کے قوانین کے نفاذ کے باوجود جس کے ذریعے والدین بچوں کو جبرن قرآن پاک کے مکاتب سے ہٹانے پر مجبور کر دیے گئے تھے، اور قرآن پاک کی تعلیم حفظ یا ناظرہ پڑھانے کے بجائے پرائمری پڑھانا ان پر لازم اور ضروری کر دیا گیا تھا، اور ادھر قوم کی طرف سے بھی ان کو خود غرض اور لالچی کہہ کر عضو معطل کی طرح بیکار سمجھ لیا گیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود ان ملانوں نے اپنوں کے طعنے برداشت کیے، غیروں کے اعتراضات سنے، مگر قرآن پاک کے حفاظ لاکھوں کی تعداد میں اس ملک کے اندر موجود ہیں جن کے سینے کلام الہی کی امانت کے خزانے ہیں اور اس کے الفاظ کی حفاظت کے خزانے ہیں۔ غور تو کیجئے کہ اگر آپ کی ان بے غرضانہ تجاویز جبریہ قوانین پر عمل درآمد ہو جاتا تو ان کے ثمرات کیا ہوتے، اور ان تجاویز کے ذریعے کلام پاک کی نشر اشاعت میں کس قدر مدد ملتی۔ خدا را انصاف کیجئے، کیا جبریہ تعلیم کے قوانین کا لازمی نتیجہ یہی نہ ہوتا کہ قرآن مجید کا ملک میں ایک بھی نام لینے والا نہ ملتا اور ملک کا ملک حفظ قرآن سے اکثر خالی ہو جاتا. خدا نخواستہ قرآن مجید کے دنیا سے ختم ہو جانے کے بعد کیا پھر مسلمانوں کی کوئی قومی خصوصیت باقی رہ سکتی تھی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ہے، اور یہ نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے ہر حرف کی تلاوت پر چاہے سمجھ کے کی جائے چاہے بغیر سمجھے 10 نیکیاں ملتی ہیں. سن لیا تم نے؟ ہاں، کمائی کرتے رہو، ضائع نہیں جاتا. جو نابالغ بچہ ہوتا ہے اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور وہ گناہ کا مکلف چونکہ نہیں ہوتا تو اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، مگر نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کی. کیا مہربانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن المستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ ما الدنیا فی الآخرة الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع. حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص دریا میں انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ انگلی کیا چیز لے کر واپس ہوئی، یعنی پانی کا کتنا حصہ انگلی میں لگا. یہ مثال میں سمجھانے کے لیے ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کس قدر بے وقت ہے، اور نہ حقیقت کے اعتبار سے دنیا کی اتنی بھی وقت اور قیمت اور نسبت آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے جتنا کہ انگلی کو دریا میں ڈال کر نکالنے کے بعد پانی کی تری کو دریا سے ہے. بس اس مثال کا مقصود تفہیم کو آسان کرنا ہے، ورنہ دنیا متناہی محدود کو آخرت غیر متناہی غیر محدود سے کیا نسبت. بس دنیا کی نعمت پر مغرور نہ ہو اور نہ یہاں کی تکلیف کا شکوہ کرے، اور کہے جیسا کہ فرمایا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. یہ کلمہ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، ایک دفعہ یوم الاحزاب یعنی خندق کے دن، اور دوسری دفعہ حجت الوداع پر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی عیش مگر آخرت کا عیش. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے، فراغت کو مشغولی سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے. غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے، فراغت کو مشغولی سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، واقعہ معراج شریف میں، واقعہ نمبر 11. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اول آسمان دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا. ملائکہ بوابین کی طرف سے پوچھا گیا، یعنی اب جو آسمان کے دروازے ہیں ان کے ملائکہ، جو اس پر دروازوں پر ملائکہ مقرر ہوتے ہیں، ان سے انہوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی یعنی نبوت کے لیے یا آسمانوں پر بلانے کے لیے بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں، اور بیہقی کی حدیث میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچے، اس کا نام باب الفضلہ ہے، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، اس کا نام اسماعیل ہے، اس کی ماتحتی میں 12,000 فرشتے ہیں، اور شریک کی روایت میں حدیث بخاری میں یہ بھی ہے کہ اہل سماوات کو خبر نہیں ہوتی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے جب تک کہ ان کو کسی ذریعے سے اطلاع نہ دے، جیسے یہاں جبرائیل علیہ السلام کی زبانی معلوم ہوا۔ اس سے فرشتوں کے اس پوچھنے کی وجہ معلوم ہو گئی کہ کیا ان کے پاس پیام الہی پہنچا ہے، اور اس پوچھنے میں جو دو احتمال ذکر کیے گئے ہیں، تفصیل اس کی واقعہ ہشتم نمبر 5 میں مذکور ہوئی، اور وہاں خود پوچھنے کی وجہ عقلی بھی لکھی گئی ہے، اس دلیل نقلی سے اس توجیہ عقلی کی تائید ہو گئی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے یہ سن کر کہا، مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، مرحبا فرزند صالح اور نبی صالح کو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان نے دنیا میں ایک شخص کو بیٹھا دیکھا جس کے داہنی طرف کچھ صورتیں نظر آتی ہیں اور کچھ صورتیں بائیں طرف، جب وہ داہنی طرف دیکھتے ہیں ہنستے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں روتے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، انہوں نے کہا آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ صورتیں داہنی اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں، سو داہنی طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس لیے داہنی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ اور بازار کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی داہنی طرف ایک دروازہ ہے کہ اس میں سے خوشبودار ہوا آتی ہے، اور بائیں طرف ایک دروازہ ہے کہ اس میں سے بدبودار ہوا آتی ہے، جب داہنی طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں مغموم ہوتے ہیں۔ اور شریک کی روایت بالا میں یہ بھی ہے کہ آپ نے سماع دنیا میں نیل اور فرات، جو دو دریا کے نام ہیں، ان کو دیکھا، اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی سماع دنیا میں ایک اور نہر بھی دیکھی کہ اس پر موتی اور زبردست کے محل بنے ہیں، اور وہ کوثر ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔